ایمان والو،
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ نبی اکرم رحمت عالم، نور مجسم، شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان گئے، زینو مجالسکم بالصلاۃ علیہ، اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ ہم سب چاہتے ہیں جب دنیا سے ہم رخصت ہو جائیں، چلے جائیں، ہماری قبر بھی نور والی ہو، روشن ہو، ہماری آخرت بھی نور نور ہو اور روشن اور منور ہو جائے۔ تو اس کا ایک وظیفہ اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کثرت سے یاد کیجئے، مجالس کے اندر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھنے کو اپنا معمول بنائیں انشاءاللہ العزیز۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے قبر میں بھی نور ہوگا، آخرت میں بھی نور ملے گا۔ محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود شریف پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیکا یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا مطلبی یا ہاشمی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین، پروگرام یا ایھا الذین آمنو میں ایک بار پھر ہم حاضر ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس پروگرام میں ایک آیت مبارکہ، اور وہ آیت جس کا تعلق ایمان والوں سے ہے، مومنوں سے ہے، اللہ نے کیا حکم ارشاد فرمایا ہے، آئیے وہ آیت مبارکہ سنتے ہیں، اس کے تحت اس کی تشریح، تفصیل اور ایک باقاعدہ اپنے اس موضوع کے تحت آج کی ہماری یہ گفتگو ہوگی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو، اپنے اعمال کو ضائع مت کرو۔ اطاعت الہی اور اطاعت رسول، اللہ کی بھی اطاعت کرو، فرما برداری کے کام کرو، رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بھی اطاعت اور فرما برداری والے کام کرو، اور اپنے اعمال کو ضائع مت کرو۔ اطاعت اللہ اور اطاعت رسول، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کر رہا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید کی دیگر آیات مبارکہ کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو ارشاد باری تعالی کہیں ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمیں رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع کی ضرورت نہیں ہے، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے محبت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع یہ ہمارے لیے نہیں ہے، کچھ لوگوں نے اس طرح کے کلمات کہے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں آیت مبارکہ کا نزول فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اے محبوب، ان سے ارشاد فرما دیجئے، اگر تم اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہو، فتبعونی، پہلے میری اتباع کرو، میری اتباع میں آ جاؤ، بس میری اتباع میں آ جاؤ۔ یحببکم اللہ، ابھی تو تمہیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن جب اتباع اور اطاعت میں آ جاؤ گے، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا، اللہ تم سے محبت فرمائے گا۔ اور جب بندوں سے اللہ محبت فرماتا ہے، ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ پھر ان کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے، مغفرت فرما دیتا ہے، ان کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ تو اطاعت اللہ اور اطاعت الرسول، یہ ایسا ایک موضوع ہے کہ انسان کی زندگی کیسے گزرنی چاہیے، انسان دنیا میں ایک مقصد کے تحت اس کو پیدا کیا گیا ہے، اور اس کی زندگی بھر کے معاملات کیسے ہوں، وہ میں نے اور آپ نے سب نے اس پر غور کرنا ہے کہ آیا وہی مقصدیت کے تحت ہمارے اعمال ہیں؟ کیا ہمارے اعمال اطاعت اللہ و اطاعت الرسول اس موضوع کے تحت آ رہے ہیں، یا معاذ اللہ ہمارے اعمال شیطانی کاموں والے کاموں پر مشتمل ہیں؟ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن پاک میں ایمان والوں کو حکم ارشاد فرمایا ہے، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کا حکم دیا، کہیں عبادت کا حکم دیا، کہیں سچائی کا ذکر فرمایا، کہیں اللہ کے ساتھ تجارت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، طرح طرح کے احکام دیے، اور شیطان سے بچنے کے لیے جگہ بجگہ فرما دیا یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس سے بچو، اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں پہ نہ چلو، شیطانی کاموں کے پیچھے اتباع نہ کرو، پورے پورے اسلام کے سائے میں آ جاؤ، اسلام کے سائے میں آ جاؤ۔ اس آیت مبارکہ کے اندر ایک آخری حصہ، ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال برباد نہ کرو۔ برباد کیسے؟ بہت سے ایسی چیزیں ہیں جن کو قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمایا جن سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، اعمال تباہ ہو جاتے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ، ہم نماز پڑھیں تو یہ نماز کا عمل بھی برباد نہ ہو، نماز کو توڑ کر یا کوئی اور ایسا عمل کر کے نیکی کریں۔ انسان کی ذمہ داری ہے، ایمان والے کی ذمہ داری ہے کہ نیکی کی ہے، نیکی کرنا بھی ذمہ داری ہے، نیکی کو بچانا، محفوظ رکھنا آخرت کے لیے، یہ بھی ذمہ داری ہے۔ آج انسان دولت کمائے، بہت کچھ کمائے، لیکن بچائے نہ، محفوظ نہ رکھے، ایسا کوئی طریقہ نہ اختیار کرے کہ میری دولت محفوظ رہے، تو ایسے انسان کو پچھتانا پڑتا ہے کہ بعض اوقات اس کے اپنے ہی اس کی دولت کو تباہ کر دیں گے، اور بعض اوقات اپنے نہیں تو پرائے چور ڈاکو اس کی دولت کو چھین کر لے جائیں گے۔ ایمان والوں کو حکم دیا جا رہا ہے اپنے اعمال برباد نہ کرو، یعنی اعمال کی دولت کو مضبوطی سے پکڑے رکھو، یہ ذخیرہ رہے تمہارے لیے آخرت کے انعامات کے لیے، یہ سبب بن جائے، ذریعہ بن جائے، ان اعمال کو برباد مت کرو۔ کیسے برباد کریں گے؟ ریاکاری کرتے ہوئے اعمال کو برباد کرنا، یا کسی اور ایسے برے اعمال کہ جس کی وجہ سے نیکیاں برباد ہو جائیں۔ حسد نیکیوں کو کھاتا ہے، حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ اخلاص کے ساتھ اپنی نیکیوں کو محفوظ رکھنا یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ ایک انسان خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں، دیتا ہے، ادھر بھی دے رہا ہے، ادھر بھی دے رہا ہے، ادھر بھی دے رہا ہے، مگر اس خرچ کو، انفاق فی سبیل اللہ کو محفوظ نہیں کرتا کچھ ایسی غلطیوں کی وجہ سے۔ کون سی غلطیاں؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا، اے ایمان والو اذیت پہنچا کر اور احسان جتلا کر اپنی نیکی ضائع مت کرو، صدقے ضائع مت کرو۔ انسان کسی کو صدقہ کرے اور بعد میں تکلیف پہنچائے، اذیت پہنچائے، احسان جتلا کر کسی کے ساتھ نیکی کی ہے، تو اس کا بدل اللہ سے مانگنا چاہیے، انسان سے بدل کی توقع نہ رکھیں، ورنہ اگر آپ کی نیکی کا بدل اس کا بدل آ گیا تو آخرت کے لیے ذخیرے والا معاملہ نہیں رہے گا، وہ نیکی آخرت میں کام نہیں آئے گی، بلکہ جس رب کے لیے کیا ہے اس پر نظر رکھے، اس کی رحمت پر نظر رکھے، وہ ضرور دے گا، وہ بدل اس کا عطا فرمائے گا۔ آج معاشرے میں لوگ ایسی ایسی نیکیاں کرتے ہیں اس کے بعد ایسا احسان جتلاتے ہیں پورے خاندان میں اسے بدنام کر کے رکھ دیتے ہیں. آج بڑی باتیں کرتا ہے یہ شخص, اس کی بیٹی کی شادی میں نے کروائی ہے, اس کی بیٹی کا رشتہ میں نے کروایا ہے, اس کے بیٹے کو نوکری نہیں مل رہی تھی میں نے کرایا ہے, اس کو فلاں نہیں ہے میں نے اس کے ساتھ یہ کیا ہے, میں نے اس کا علاج کروایا ہے, میں نے اس کے ساتھ یہ بھلائی کی, میں نے مکان لے کے دیا, میں نے کاروبار شروع کروایا, میں نے کاروبار کی مشکلات کو آسان کیا. بے شک آپ نے کیا ہوگا, مگر میرے بھائی آج یہ تکلیف پہنچا کر اپنی نیکی کو ضائع مت کیجیے. بنی اسرائیل میں ایک نیکوکار شخص وہ بیٹھا ہوا ہے دھوپ میں, گرمی ہے لیکن اس پر ایک بادل سایہ کیا ہوا ہے. ایک گناہگار شخص وہاں سے گزرا اور اس نے دیکھا کہ ہر طرف دھوپ پھیلی ہوئی ہے, دھوپ ہی دھوپ ہے, لیکن یہ آدمی ایسا کہ جو اللہ کے اس آسمان کے سائے تلے بیٹھا ہوا ہے, اس نعمت کا اندازہ تو اسی کو ہو سکتا ہے جس کے پاس سایہ لینے کے لیے کوئی چیز نہ ہو. ان حاجیوں کو خوب اندازہ ہوگا, جو حاجی اپنے حج کی مناسک کو ادا کرنے کے لیے جب باہر نکلتے ہیں کوئی چھتری پکڑتا ہے, کوئی اور سائے والی چیز لیتا ہے, لیکن اگر نہ ہو اور پورے میدان کے اندر بیٹھا ہو تو اس کی کیا کیفیت ہو جائے گی. اس گناہگار شخص نے سوچا یہ اللہ کا نیک بندہ ہے, میں اس کے قریب چلا جاؤں, میں بھی توبہ کر لوں, اس کی صحبت اختیار کر لوں. وہ اس ارادے اور عزم کے ساتھ آگے بڑھا اور اس کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے. اس نیک آدمی کو غصہ آ جاتا ہے, ارے یہ بدکار شخص گناہگار شخص میرے ساتھ آگے بیٹھ گیا, یہ آسمان کے بادل کا سایہ دینا چاہتا ہے. لیکن بنی اسرائیل کا وہ نیک شخص اس کے دل کے ارادے کو نہیں جانتا تھا, لیکن وہ رب اس کے دل کے ارادوں کو جانتا تھا کہ یہ دل میں سچا ہے, سچائی کے ساتھ اس طرح بڑھا ہے. اس آدمی نے, نیک آدمی نے اس گناہگار کو ڈانٹتے ہوئے وہاں سے بھگا دیا, چلے جاؤ میرے پاس نہیں بیٹھو, یہ بادل کا سایہ لینا چاہتے ہو. جب یہ کہا تو وہ شخص بڑا ہی افسردہ چہرہ لے کر وہاں سے اٹھا اور جانے لگا. لیکن اللہ تبارک و تعالی کی قدرت دیکھیے, وہ گناہگار جب جانے لگتا ہے تو وہ بادل کا سایہ بھی اس کے ساتھ, اس پر سایہ کیے ہوئے ہے اور اس کے ساتھ چلنا شروع ہو جاتا ہے. یہ شخص پریشان, یہ بادل کا سایہ ہی چلا گیا. اس وقت کہ اللہ کے نبی کی طرف اللہ کا پیغام آیا, ان دونوں سے کہیے کہ اپنے اعمال کو آج نئے سرے کے ساتھ شروع کریں, نئے عزم کے ساتھ شروع کریں, کیونکہ جو شخص گناہگار تھا اس کے دل کی عاجزی انکساری اللہ کی طرف رجوع لانے نے, توبہ کرنے نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا, اور جو عبادت گزار تھا اس کے دل کے تکبر نے, اس کے دل کے فخر نے اس آدمی کی نیکیوں کو برباد کر دیا ہے, اس کی نیکیوں کو ختم کر دیا. وَلَا تُبْتِلُوا أَعْمَالَكُمْ, اپنے اعمال برباد مت کرو. جو مسلمان ہوتا ہے اور خدا نہ خواستہ ایمان سے پھر جائے, ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے, ارتداد کر لے, جو وہ لوگ ہیں ان کے بھی اعمال اللہ تعالی برباد فرما دیتا ہے. چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اور تم میں سے جو دین سے پھر جائے اور اسی حالت میں اسے موت آئے کہ وہ کافر ہے, اس کے اعمال تباہ ہو جائیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں, اور یہ دوزخی ہے اصحاب نار میں سے, اور ہمیشہ اس کے اندر رہنا ہے. ایک اور آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ, اور جو ایمان سے پھر کر کافر ہو جائے تو اس کا ہر عمل برباد ہو گیا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا. یہ بھی عمل کی بربادی کا ایک سبب ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احترام عزت کے حوالے سے قرآن میں ایک آیت مبارکہ کا نزول ہوا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم انتم لا تشعرون. اے ایمان والو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، اور انہیں نہ ان کے حضور چلا کر ایسے بات کرو جیسے ایک دوسرے کے ساتھ تم کرتے ہو. اگر ایسا ہوا ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، تمہیں شعور تک نہیں ہوگا. یہ بھی ایک عمل بتایا جس سے اعمال کی بربادی ہو جاتی ہے. غیر مسلم کافر دنیا میں کتنی بھی بظاہر نیکیوں والے کام کر لے، آخرت میں کوئی انعام نہیں ہے. اس انعام کے لیے شرط اول ایمان ہے. ایمان ہے تو نیکیاں قبول ہیں، ایمان نہیں ہے تو بظاہر ہونے والی نیکیاں یا نیک اعمال یا نیکی والے کام، ان کی آخرت میں ان کے لیے کوئی انعام نہیں. تو ناظرین، اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے، ایمان کو محفوظ رکھنا چاہیے، ایمان کی تکمیل والے کام ہمیں کرنے چاہیے، ایمان کو کامل بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. تو اس آیت مبارکہ میں تین طرح کے احکام، اللہ کی اطاعت، رسول اللہ کی اطاعت، اور اعمال کو بربادی سے بچانا. اللہ کریم ہمیں اخلاص کی دولت عطا فرمائے، ریاکاری اور دکھلاوے سے ہمیں محفوظ فرما لے، کسی کو اذیت پہنچانے سے ہمیں محفوظ فرما لے، کسی کے ساتھ احسان جتنانے والے تانے دینے سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. ہم دیں تو ایسا چھپ کر دیں، بلکہ کئی اللہ کے نیک بندے اس دنیا میں ایسے بھی ہیں جو اپنے رشتہ داروں کو یا غیروں کو مدد کرتے ہیں، لیکن فرنٹ پر وہ نہیں آتے، فرنٹ پر نہیں آتے. جس کی مدد کی جا رہی ہو اسے پتا بھی نہیں ہوتا کہ میری مدد فلاں نے کی ہے، اس کو پتا بھی نہیں ہوتا. یہ نیکیاں اختیار کرنی چاہیے. ناظرین، اگر ہم اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری والے کام کرنے میں لگ جائیں گے تو بہت بڑی کامیابیاں ہیں. رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اطاعنی فقد دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے نافرمانی کی اس نے انکار کیا ہے. ایک اور حدیث میں رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش میرے لائے ہوئے احکامات کے تابع نہ ہو جائے. وہ اپنی خواہشات کو میرے تابع کر لے، میرے فرامین کے تابع کر لے، میرے احکامات کے تابع کر لے. انسان کے اعضاء دو طرح کے ہیں، ایک ہے ظاہری صورت اور ایک جسے ہم باطنی کہتے ہیں، اندرونی کیفیات کہتے ہیں. کاش انسان کے ظاہری صورت والے اعمال بھی اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت والے ہونے چاہیے. یہ ظاہری صورت پر اس نے اطاعت اللہ کو نافذ کیا ہے، اور ایک باطنی طور پر یہ دل آباد ہو ذکر اللہ سے، یہ دل آباد ہو خوف و خشیت والی کیفیات کے ساتھ، پھر دیکھیں اس میں معرفت الہی کا کیسا نور اس میں نکلے گا، اللہ کی معرفت کا نور نکلے گا. پھر اس کو وہ مقام قرب حاصل ہو جائے گا. ظاہری بھی مطیع ہے، فرما بردار ہے، باطنن بھی مطیع ہے، فرما بردار ہے. اس دل سے ریاکاری نکل جائے، اس دل سے عجب نکل جائے، اس دل سے خود پسندی نکل جائے، اس دل سے تجسس کی کیفیات نکل جائے، اس دل سے کسی کے بارے میں برا سوچنا نکل جائے، اس دل سے بدگمانیاں نکل جائیں، یہ دل یہ کینے سے خالی ہو کر یہ نور کا ایسا چشمہ کاش بن جائے، نور کا ایسا چشمہ بن جائے کہ یہ دل ہمارے ظاہر کو بھی اچھا بنا دے، ہماری سیرت بھی اچھی ہو جائے، ہماری صورت بھی اچھی ہو جائے. مراد یعنی سیرت بھی بارگاہ رسالت میں ایسی ہو کہ پیش کرنے والی ہو، اور صورت بھی ایسی ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب پیش ہوں تو کوئی شرمندگی نہ ہو، اتباع اور اطاعت والی ایسی زندگی ہو. کتنا فائدہ ہوتا ہے ناظرین اطاعت اللہ اور اطاعت رسول کرنے والوں کو، میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ ہے. یہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کے پاس آئے اور بڑی گھبرانے والی کیفیت میں آئے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا پریشان کیوں ہو؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سوال آپ سے پوچھنا ہے، سوال عرض کرنا ہے. فرمایا کیا؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج دنیا میں جب ہم پریشان ہوتے ہیں آپ کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں، اور ہمارے پیارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ایسی بارگاہ تھی اگر کوئی پریشان بھی آتا تو واپسی جب جاتا تو مسکراتا ہوا واپسی جاتا تھا، روتے ہوئے آتے تھے، ہنستے ہوئے واپس جاتے تھے، محروم بن کر آتے تھے لیکن یہاں عطا کیے ہوئے واپس پلٹتے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا یا رسول اللہ ہم یہ دنیا میں ہم دیکھ لیتے ہیں، سوال آج دل میں یہ آیا ہے کہ آپ کے صدقے جنت تو ضرور اللہ تعالیٰ فرمائے گا لیکن جنت میں بھی مقامات ارفع اور اعلیٰ ہوں گے، ارفع اور اعلیٰ مقامات ہوں گے. آقا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ تو نبیوں کے بھی سردار ہیں، نبیوں کے بھی امام ہیں، آپ کا جنت میں مقام بہت ہی بلند اور بالا ہوگا لیکن جب میں آپ کو نہ دیکھ سکوں گا، نہ دیکھ سکوں گا جنت میں، تو میں جنت میں بھی گویا کہ پریشان ہو جاؤں گا. ناظرین ان کی محبتوں کا اندازہ لگائیے. ایمان ہے جنت ضرور ملے گی آپ کے صدقے میں لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں آپ کو نہ دیکھ سکا تو میں جنت میں بھی پریشان ہو جاؤں گا، غم زدہ ہو جاؤں گا. آقا اس کا کوئی حل ارشاد فرمائے. اگر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو کہہ دیتے کہ ثوبان پریشان مت ہو، میں تمہیں جنت عطا فرماتا ہوں. اگر حضور چاہتے تو یہ کہہ سکتے تھے کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ربیعہ کے بھی سوال پر انہیں تو جنت عطا فرمائی ہے لیکن آپ خاموش ہو جاتے ہیں، اور جب آپ خاموش ہوتے تو پھر اللہ کی وحی کا انتظار ہوتا، وحی الہی ہوتا، وحی الہی کا نزول ہوتا ہے اور بشارت قیامت تک کے مسلمانوں کو مل جاتی ہے. چنانچہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. اور جس نے اللہ کی اطاعت کی اور رسول کی اطاعت کی وہ ان انعام یافتہ کے ساتھ ہوگا. کون سے انعام یافتہ ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، انہیں اللہ نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء اور صالحین کے ساتھ، ان انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ رکھے گا. وحسن اولئک رفیقا، یہ کتنے اچھے دوست ہیں، یہ کتنے اچھے دوست ہیں. ناظرین غور کیجئے اس میں بشارت کن کے لیے فرمائی گئی؟ جو اطاعت اللہ کرے اور اطاعت رسول کرے. اگر ہمارے حضور چاہتے تو یہ بشارت دے کر حضرت ثوبان کو خوشخبری سنا دیتے اور یہ سلسلہ یہی موقوف ہو جاتا، لیکن آپ کا خاموشی فرمانا بھی حکمتوں سے خالی نہیں ہے، اور اس حکمت میں سے واضح ترین حکمت کہ یہ بشارت قیامت تک کے مسلمانوں کو اللہ نے عطا فرما دی. جو اللہ کی اطاعت کرے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، اللہ اپنے انعام یافتہ افراد کے ساتھ انہیں جگہ عطا فرمائے. نماز پڑھو، اطاعت اللہ اور اطاعت رسول اسی میں ہے. زکات دیجئے، اطاعت اللہ اور اطاعت رسول اسی میں ہے. حج کا فریضہ اگر فرض ہے، طاقت ہے، استطاعت ہے تو اس کو کیجئے، اطاعت اللہ اور اطاعت رسول اسی میں ہے. برائی کو ترک کرنا یہ بھی اطاعت کے زمرے میں آتا ہے. برے کاموں کو چھوڑ دینا، سود سے اپنے آپ کو نکال لینا، فوش باتیں نہ کرنا، بدکاری کی طرف نہ جانا، بری باتیں نہ کرنا، کسی کو گالیاں نہ دینا، ماں باپ کو نہ ستانا، شراب نہ پینا، جوئے کے قریب نہ جانا، جھوٹ کی لعنت سے بچتے رہنا، بہتان الزام تراشی سے بچتے رہنا، غیبتوں اور تہمتوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، یہ سب اطاعت کے زمرے میں آتے ہیں، یہ سب اطاعت والے کام۔ گناہ سے بچیں اور نیکی کی طرف راغب رہنا، جن کی ترغیبات ارشاد فرمائی گئی ہیں۔ اگر ہماری زندگیاں ایسی ہو جائیں، ہماری سیرت اور کردار کے معاملات ایسے ہو جائیں، تو پھر بہت بڑے انعامات ہیں، بہت بڑے انعامات ہیں۔ اللہ ان کی معیت عطا فرما دے گا، ان کی صحبت عطا فرما دے گا۔ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، ان کی صحبتیں مل جائیں گی، اور کیا انعام چاہیے، اتنا کچھ مل جائے گا۔ لیکن اگر ہم نافرمانی کے کاموں میں پڑے رہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بروز محشر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ناراض نہ ہو جائیں، اور اگر حضور کو ہم نے ناراض کر دیا تو پھر کوئی جگہ پناہ والی نہیں ملے گی، کوئی جگہ پناہ والی نہیں ملے گی۔ ایک شخص، مسلم شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس آدمی نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، کیا کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے ہاتھ میں آگ کا انگارہ پہنے؟ کوئی بھی نہیں پسند کرتا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انگوٹھی کو لیا اور پھینک دیا، پھینک دیا۔ جب آپ نے پھینکا اور حضور وہاں سے چلے گئے، دوسرے ساتھی نے کہا یہ انگوٹھی آپ اٹھا لو، کسی کام میں لے لینا، پہننا منع ہے، اس کو بیچنا منع تو نہیں ہے، اس سے فائدہ اٹھانا تو منع نہیں ہے، مال ہے۔ لیکن وہ صحابی، ان کا جواب واقعی لاجواب تھا، وہ کہتے ہیں کہ واللہ اب میں وہ انگوٹھی نہیں اٹھاؤں گا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھینک کر گئے۔ اللہ اکبر، اب اس انگوٹھی کو نہیں اٹھایا جا رہا۔ آج ہم تھوڑی سے اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لانے کے لیے، ایک طرف شیطان راضی ہو رہا ہے، ایک طرف رحمان ناراض ہو رہا ہے، اس رحمان رب کا محبوب ناراض ہو رہا ہے، مگر ہم ان شیطانی کاموں کی طرف پڑے رہتے ہیں۔ کوشش کرنا چاہیے نافرمانیوں سے توبہ کر کے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ایسے آ جائیں کہ ہم ان کو راضی کرنے والے بن جائیں، ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ یہ ہم سے راضی ہوں، یہ ہم سے خوش ہو جائیں۔ اللہ کریم رب العزت جل وعلا مجھے، آپ کو، تمام ناظرین کو، تمام احباب کو، تمام خواتین کو، اپنی زندگیاں سیرت کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے اور صورت کے بھی اعتبار سے، اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
یا ایھا الذین آمنوا،
اے ایمان والوں۔